فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من رامت به الشروق. میں آپ کو الحمد للہ صبح ہو گیا تھا کافی اللہ کا شکر، کیونکہ آپ احباب نے یہ کام کرنا تھا اس لیے الحمدللہ کام بھی مکمل ہو گیا. تو پانچ دس منٹ جو رہتے ہیں ان میں اصول برکت کے لیے میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس ماننے کے مختلف درجے ہیں. لیکن ہر درجے کے لیے ایک بات بنیادی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، کوئی بات بڑھاتے گھٹاتے نہیں ہیں، کسی بات میں کمی بیشی نہیں فرماتے، بلکہ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بات اللہ کی ہوتی ہے، زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دینی امور میں جو خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کے بارے اللہ کریم فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اپنی پسند سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہی کچھ فرماتا ہے جو اس پر وحی کیا جاتا، یعنی بات اللہ کی ہوتی ہے اگرچہ اسے ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس ماننے میں ایک ماننا تو یہ ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس پر کوئی جرا کیے، جو بات سن لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اپنی گردن نہ اٹھائے، مر جائے لیکن اس بات کو نہ چھوڑے. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے آدمی کا یقین، جب کوئی بات مان لی کوئی چھوڑ دی، کسی حکم پر عمل کر لیا کسی پر سستی کر لی. تیسرا درجہ ماننے کا یہ ہوتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے بس کی نہیں، خیر ہے گزارا کریں گے. نہ ماننے سے یہ بھی اچھا ہے. لیکن جس کا مطالبہ کیا ہے قرآن نے وہ ماننا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه، جو حضور ارشاد فرما دیں اس سے چمٹ جا. وما اور جہاں سے منع کر دیں ہم تبو ہر ہو اس سے رک جاؤ، اس طرف مت جاؤ. یہ درجے تو ماننے کے ان سب میں ایک بات یقینی ہے، گرو جو فرماتے ہیں وہ حق ہے. ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری خطا ہے، اللہ نے معاف کر. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو حضور فرما دیتے ہیں وہ حق ہوگا، اور مکے کے مشرک جو تھے، جو حضور سے نبردازما رہتے تھے اور سخت مخالف تھے، وہ بھی یہ بات جانتے تھے اور مانتے تھے کہ جو بات ان کی زبان مبارک سے نکل جاتی ہے وہ ہو کر ابو لاب کے بیٹوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور فرمایا اللہ مسلط علیہ قلب من کلابک، خدا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. ابو لاب سخت ترین دشمن تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی نبوت و رسالت کا، آپ کے اسلام کا، آپ کے تمام حقائق کا جو حضور ارشاد فرماتے تھے، سخت ترین مخالف تھا. اس کے باوجود اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ حضور نے فرما دیا ہے وہ کرے، کیونکہ ان کا پیشہ عربوں کا بنیادی تجارت تھا، تو وہ لڑکے کو باہر نہیں بھیجتا تھا بلکہ گھر میں بھی ہر وقت قید کر کے پابند کر کے رکھتا. لیکن کون پا سکتا ہے اللہ کی تقدیر کو؟ اسے لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، اس طرح سے یہ بکا نشین رہے گا تو کیا مکان کے اندر موت کسی کو نہیں آتی؟ آخر کام پر تو جائیں گے. وہ قافلے کے ساتھ، اسے تجارتی قافلے کے ساتھ لے کر کے، اور جہاں سے آرام نے پڑاؤ کیا تو اونٹوں کے پالان جو کر انہوں نے ایک بلند سی جگہ بنائی جس طرح سے تیز ہوتا ہے، اس کے گرد گرد سارے قافلے والے سو گئے، اپنے باہر اونٹوں کا ایک سرکل بنا لیا، چکر بنا لیا، اونٹ بٹھا لیے اور اس کو اس کے اوپر چڑھا دیا اونچی جگہ پر، گرد گرد سارے قافلے والے سو گئے. اس لیے کہ وہ کہتا تھا جو خدا کے اس بندے نے کہہ دیا ہے وہ. اتنی احتیاط کے باوجود جب سے وہ اٹھے تو انہیں آدمی نہیں ملا، خون کے قطرے ملے اور شیر کے پاؤں کے نشان. اونٹ بھی بیٹھے رہے، قافلے والے بھی سوتے رہے، کسی سے شیر نے نہیں چھیڑا، اور رات کو آ کر اسے اٹھا کر لے گئے. ایمان نہ لانے کے باوجود مشرکین مکہ کو بھی یقین ہوتا تھا کہ جو حضور نے فرما دیا ہے وہ ہو. اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے مومن کو، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح سے رہو جس طرح پردیس میں مسافر رہتا ہے. جو لوگ اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکل جاتے ہیں اور پردیس میں رہتے ہیں، جس طرح وہ وہاں رہتے ہیں دنیا میں، اس طرح سے رہو کہ دنیا تمہارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، اصلی گھر نہیں ہے. یہ چند روز کا قیام ہے، ایک مسافر خانہ ہے اور اس میں مسافروں کی طرح رہو. آپ جانتے ہیں مسافر جہاں رہتا ہے وہاں کسی کے ساتھ دشمنی پالنا پسند نہیں کرتا، کسی فضول بات میں اٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کی نگاہ اپنے گھر پر ہوتی ہے. اور یہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، فلاں ولایت میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، فلاں سعودی عرب میں رہتا ہے، فلاں جاپان میں رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، ان کے متعلق آپ یہ مت سوچا کریں کہ وہاں کوئی روپوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ چادر بچھا لیتے ہیں اور اٹھا کر لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں بھی لوگ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح ہم رہتے ہیں اور وہاں بھی اسی طرح تنخواہیں ملتی ہیں جس طرح یہاں ملتی ہیں. اور جو تنخواہ یہاں آدمی 500 سے گزارا کر لیتا ہے نا, جتنا وہاں 5000 سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر ان کے روپے کی قیمت زیادہ ہے تو وہاں چیزیں بھی اسے روپے سے ملتی ہیں اور اس حساب سے ہی اگر وہ شخص جتنے لوگ یہ باہر رہتے ہیں یہ اگر سفید پوش بن کر رہیں تو یہ گھر کے لیے ایک پائی نہیں لا سکتا, یہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر گھر والوں کے لیے بچاتے ہیں, جس پر یہاں لوگ گلچھرے اڑاتے ہیں نا کہ جی سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے, وہاں سے مفت نہیں آ رہا ہوتا. اگر آدمی وہاں اپنا پیٹ نہ کاٹے اور عام کپڑوں میں گزارا کرتے ہیں, عام جوتیوں میں گزارا کرتے ہیں, فرش پر گندا رکھ کر سو جاتے ہیں, سالوں تک چارپائی نہیں بناتے, اتنا تکلف نہیں کرتے, نوکر ملازم کوئی نہیں رکھتے, چولہا لے آتے ہیں اور آٹا گوندھ کر روٹی پکا لیتے ہیں, اگر وہ اس طرح سے رہیں کہ جی نوکر ہو, بستر بچھانے والا, کھانا پکانے والا, جوتے صاف کرنے والا, اچھے کپڑے ہوں, صاف ہوں, ایک اچھا مکان ہو, تو پھر یہاں کچھ نہیں آ سکتا. مزدوری کرتے ہیں, رات دن کرتے ہیں, مشکل ترین کام کرتے ہیں, اور جو اجرت ملتی ہے اس سے کم از کم خرچ کرتے ہیں, اس خیال سے کہ گھر چھوڑا, بال بچہ چھوڑا, رشتہ دار چھوڑے, اتنے دور آئے ہیں, واپس گھر جانا, تو جب خالی ہاتھ جائیں گے تو کیا فائدہ یہ ساری مصیبت کر دیں. حضور فرماتے ہیں دنیا میں اسی طرح رہو اور یہاں سے بچا کر لے جاؤ جب گھر جاتے, مزدوری کرو, ساری یہاں خرچ نہ کر جاؤ, گزارا کرو, زیادہ شان و شوکت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کل چلے جانا ہے یہاں سے. آدمی طور سے تو وہاں رہتا ہے جہاں اس کا گھر ہو, پردیش میں کیا طور سے رہنا ہے, کون پوچھتا ہے پردیش میں کون ہے کون نہیں ہے, وہ تو گھر میں بات ہوتی ہے. جب آدمی اپنے ٹھکانے پر بیٹھا ہو تو پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں اس کا بھی کوئی شان ہے, تو بندہ یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے, یہاں تو تم مسافر ہو. تو یہاں توڑ دکھانے کی بجائے شریفانہ گزارا کرو, لوگوں کے ساتھ دشمنی امول لینے کی بجائے اپنی اللہ کی عبادت کرو, ہو سکے تو کسی سے نیکی کرو, نہیں کر سکتے ہو تو برائی مول کیوں لیتے. تم پھر دنیا بننا تو غریب, دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر پردیش میں رہتا ہے, وقت پورا کرتا ہے مسافر, کسی سے ان جگہ پسند نہیں کرتا. اور آخر و سبیل, یا پھر اس طرح رہو جس طرح راستہ چلنے والا راستے میں رکتا ہے. اگر کوئی شخص منزل پہ پیدل جا رہا ہو, کہیں رات آ جائے تو جس طرح وہاں وہ رات کاٹتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری رات بسر ہو جائے, وہ کسی سے الجھنا نہیں چاہتا, کسی سے کچھ چھیننا نہیں چاہتا, کسی سے فساد کرنا نہیں چاہتا, کسی کو گالی دینا نہیں چاہتا, کسی سے جھوٹ بولنا, اسے رات گزارنی ہے. اگر اچھا بستر مل گیا اچھے میں گزار لے گا, نرم مل گیا نرم میں گزار لے گا, روٹی مل گئی روٹی کھا لے گا, کسی نے دودھ دے دیا دودھ پی لے گا, اسے تو رات بسر کرنی ہے. وہ تو جہاں ٹھہرا ہے ان کی مرضی, جو انہوں نے دے دیا وہ دے لے گا اور صبح شکر ادا کرتے ہوئے چلا جائے گا. پر میں یہ بھی خدا کا مسافر خانہ ہے اور تم راہ چلتے مسافر ہو. سو حلال طریقے سے اللہ کی طرف سے جو ملے اس پر کھا, چھینو گے لوٹو گے جھوٹ بولو گے ناجائز وسائل سے جمع کرو گے تو تمہیں کوئی ساتھ لے جانے دے. اگر کسی کے گھر آدمی جا کر رات رہے تو ساری رات سوئے نہیں, آرام نہ کرے, اس کی چیزیں اٹھا اٹھا کر اکٹھی کرتا رہے, کہیں سے بستر اٹھا رہا ہے, کہیں سے سرانا اٹھا رہا ہے, کہیں سے بتی کھول لی, کوئی بلب اتار لیا, کوئی بٹن اتار لیا, تو وہ گھر والا صبح اسے کہے گا کہ یہ ساری چیزیں سر پر رکھو اور لے جا, چیزیں بھی دے جائے گا, بےزتی بھی کرائے گا. ممکن ہے گھر جانے کی بجائے اسے اولاد جانا پڑے. اور میں یہ بھی خدا کی سراہ ہے مسافروں کے لیے, مسافر ہی بن کر رہو اور اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے اس پر قناعت کرو. کسی کے گھر جا کر مہمان ٹھہرو, وہاں 10 اور مہمان ٹھہرے ہوئے ہوں تو کیا آپ دوسروں کے جوتے چرانا شروع کر دیں گے, کسی کا بستر چھیننا شروع, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر ایک نے اپنا اپنا وقت گزارنا. حضور فرماتے ہیں تم بھی تو مسافر ہو, دنیا اللہ کی سرائے ہے, جو تمہارا حصہ ہے جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس پر کرا. حلال اور جائز وسائل سے حاصل کرو, اللہ کی نعمتیں استعمال کرو, کھاؤ کماؤ, اچھے مکان بناؤ, لیکن چھین کر نہیں, اچھی موٹریں رکھو, حلال وسائل جائز ذرائع سے کما کر. اور آخری بات فرمائی, وعدت نفسک من اہل القبور, اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرتے رہو. یہ نہ سمجھو کہ جو دفن ہو گئے وہی ہو گئے, تمہیں بھی قبر میں دفن ہونا ہے, یہ بات مت بھول. وعدت نفسک من اہل القبور, اپنے آپ کو قبر میں رہنے والا خیال کر کے زندگی گزارو. جب بات کرتے ہو تو قبر پر نگاہ رکھو کہ مجھے قبر میں جانا, کام کرتے ہو تو قبر ذہن میں موجود ہو کہ مجھے قبر میں جانا. عملی زندگی میں فرمایا, وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ, اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرتے ہو. آج نہیں تو کل ٹھکانا سب کو ہوئی ہے. اور اگر آج تک کوئی موت سے بچ سکا ہے تو شاید ابھی بچ جائے, لیکن کیسے بچے گا؟ موت تو اس راستے کی منزل ہے, اور کوئی دروازہ ہی نہیں جس سے اگلی منزل میں داخل ہوا جائے. کل نفس ذائقۃ الموت, جس نے سانس لیا ہے اللہ فرماتا ہے اس پر موت, جس نے آنکھ کھولی ہے اس کی آنکھ بند ہوگی, جسے زندگی عطا ہوئی ہے اسے موت سے واسطہ پڑے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تخلیق کے وقت حیات سے پہلے موت کا ذکر ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ, جس نے وہ ہستی جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. تخلیق میں موت کا ذکر حیات سے پہلے ہے, اور آبادی میں کسی شہر میں چلے جائیں, شہر میں جانے سے پہلے قبرستان ملتا ہے. کسی گاؤں میں, کسی قریے میں, کسی شہر میں آپ چلے جائیں تو زندوں سے پہلے مردوں سے ملاقات ہوتی ہے, اور آبادیوں سے پہلے قبرستان ہوتے ہیں. تخلیق میں حیات سے پہلے موت ہے. فرمایا جو جی میں آئے کرو, لیکن یہ یاد رکھو کہ جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا. اس لیے وہ کام کرو جس کے ساتھ گزارا کر سکو. بڑی سادہ سی بات ہے نا, کسی پر ترس نہ کھاؤ, کسی کے لیے محنت میں نہ پڑو, لیکن کم از کم اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے وجود کے لیے, اپنے انجام کو پیش نظر رکھو. تمہیں قبر میں جانا ہے, اور ہر وہ کام کرو جو تمہیں وہاں فائدہ دے, اور ہر اس کام سے بچو جو وہاں تمہارے لیے مشکلیں پیدا کرے. یہ ہے زندگی گزارنے کا وہ اسلوب جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا. اب اس پر آپ عمل دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا, کہ دنیا کی ہر حالت ان پر بیت گئی. بڑے بڑے رئیس تھے مکہ مکرمہ میں, غریب بھی ہوئے, فقیر بھی ہوئے, مہاجر بھی بنے, مفلس بھی ہوئے, تہیلس بھی رہے, پاکے بھی کاٹے, پھر بڑی بڑی سلطنتیں اللہ نے ان کے قدموں میں بیل دی اور پامال کر کے رکھ دی کفر کی طاقت انہوں نے، اور دنیا کے بڑے بڑے خزانے جو صدیوں سے بادشاہ لوٹ لوٹ کر جمع کرتے رہے تھے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، وہ ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے. اور کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے پاس بے شمار روپیہ نہیں تھا اور بہت امیر نہیں ہو گئے. لیکن وہ مکہ میں تھے تو وہی حال تھا ان کا، حضور کے ساتھ محبت کرنی، حضور کی غلامی کرنی، فقیر ہو کے مخلص ہو گئے لیکن حضور کے غلام تھے. تکلیفیں آئیں، مار پڑی، زخم اٹھائے، شہید ہوئے لیکن حضور کے غلام تھے. حقہ کشی کی نوبت آئی، بھوکھے رہے، حضور کے غلام تھے. اور جنرل بن گئے، بادشاہ بن گئے، سلطنتیں مل گئیں، امیر ہو گئے، رئیس ہو گئے، محمد رسول اللہ کے غلام. متعارف کسی نے گردش ایام تیرا شکریہ، ہم نے ہر پہلو سے دنیا دیکھ، ہر پہلو میں انہیں جانچا گیا، آزمایا گیا، اور ہر حال دنیا کو ان پر وارد ہوا. نہ انہیں غریبی اور مخلصی حضور کی غلامی سے ہٹا سکی، اور نہ دنیا کی حکومت اور سلطنت ان سے حضور کی غلامی کو چھین سکی. تو اسلام اور مسلمانی اس بات کا نام ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیوستہ ہو گئے اور اس راستے پر چلیں جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر گئے ہیں، آپ کے ماننے والے چل کر گئے ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین چل کر گئے ہیں، تمام امت کے نیک بزرگ صالحین مفسرین محدثین فقہا اور یا اللہ کی مقدس جماعتیں جس راستے سے گزری ہیں، مومن کو زیب دیتا ہے کہ اس راستے سے گزرے. اور اگر اس مبارک لشکر کا راستہ چھوڑ کر کسی بھی راستے پر نکلا تو وہ دوسرا راستہ شیطان کا ہوگا، کفر کا ہوگا، گمراہی کا ہوگا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے زمین پر انگلی مبارک سے اس طرح لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچ کر اس میں سے بے شمار چھوٹی چھوٹی لکیریں دونوں طرف بنائیں. فرمایا اسلام اس راستے کا نام ہے جو سیدھا جا رہا ہے. یہ دائیں بائیں جتنے نکلتے ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں، خواہ ان کا کوئی نام رکھو، ہندو کہہ لو، سکھ کہہ لو، یہودی کہہ لو، یا بلند کہہ لو، کوئی نام رکھ لو، اسلام سے جب بھٹتا تو کوئی بھی جو راستہ ہے وہ شیطان کا. اسی طرح دن بھر میں جتنے کام ہم کرتے ہیں یا وہ حضور کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں یا شیطان کے حکم کے مطابق، دوسرا حکم تو کسی کا ہے نہیں. یا اللہ کی بات ہے جو حضور پہنچاتے ہیں، اور اگر اس سے بھٹک جائیے، دوسری بات شیطان کی ہے. اور آج بھی شام کے وقت خود جمع تبلیغ کر سکتا ہے کہ آج میں نے کتنے کام کیے، ان میں کتنے کام وہ تھے جن پر حضور راضی ہوں گے، اور کتنے کام وہ تھے جن پر شیطان خوش ہوا ہو. اور جو شخص یہاں محاسبہ نہیں کرتا، اچانک اسے جب حساب کتاب سے سابقہ پڑے گا تو بڑی پریشانی ہوگی. رب کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ میدان قیامت میں ہر شخص کو اس کی فہرست تھما دے، جو کچھ زندگی بھر وہ کرتا رہا وہ لکھا ہوا اسے مل جائے، اور حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، یہ تیری زندگی کے اوراق ہیں، جو کچھ زندگی میں تو کرتا رہا وہ میں لکھتا رہا. ایک طرف نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کام تو نے حضور کے حکم کے مطابق کیے اس فہرست میں سارے وہ. دوسری طرف شیطان ہے، اور جو کام تو نے اس کی رائے کے مطابق کیے وہ اس طرف ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا،
تو اپنا جج آپ ہی ہے آج کے دن، جب وہ تحریک کر کے دیکھ لے جس طرف زیادہ ہے اس طرف تجھے جانا. اگر غلطیاں کرنے کے باوجود توبہ نصیب ہو گئی، اب دیکھو یہاں رعایت کتنی ہے کہ ایک شخص 60 سال شیطان ہی کی مانتا رہا تو بقایا زندگی خبر اس کی 60 دن بھی ہے یا نہیں. اب وہ 60 دن میں کبھی کیسے پوری کرے؟ 60 سال عمر گزری، بات ساری شیطان کی مانتا رہا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کر سکا. اب اس کے پاس کون سی ضمانت ہے کہ وہ اور 60 سال جیے گا اور ہر کام شریف کے مطابق کرے گا تب مشکل سے برابر ہوگا؟ ادھر خدا نے رعایت دے دی، فرمایا سچے دل سے کہہ رہے خدا میں نے غلطی کی، میں ساری زندگی کی گناہ معاف کر دوں، ایک بار میرے دروازے پر آ کر دل سے دل کی گہرائی سے کہہ دے کہ خدا جو میں نے شیطان کا کہنا مانا ہے میں نے برا کیا، تو مجھے معاف کر دوں، میں معاف کر دوں. اور جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں وہ باقی رہ جائے گی اور گناہوں کی فہرست ساری صاف کر دوں گا. آئندہ محتاط رہے، نیکیاں زیادہ کر لیں. اب آپ اندازہ کریں جو شخص دوزخ میں جائے گا وہ زبردستی نہیں جائے، دوزخ میں دھکیل کر نہیں پھینکا جاتا، دوزخ میں جانے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی، سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے دوزخ میں جانے کے لیے. چوری کرنا آسان ہے کیا؟ بدکاری کرنا اور لوگوں کی عزت سے کھیلنا آسان ہے؟ ڈاکہ مارنا آسان ہے کیا؟ قتل کرنا آسان ہے؟ یہ سارے کام آسان ہیں؟ یہ سارے مشکل ترین کام ہیں جو کر کے آدمی دوزخ میں پہنچتا ہے. اور جنت میں جانے کے لیے صاف ستھری زندگی، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، سچ بولو اور اللہ کی عبادت کرو. یہ سارے کام کرنے میں نہ پولیس مداخلت کرتی ہے، نہ پرچہ ہوتا ہے، نہ اولاد کاٹنی پڑتی ہے، نہ عدالت جانا پڑتا ہے، نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے. سب سے آسان راستہ جنت کا ہے اور سب سے دشوار راستہ دوزخ کا ہے. بڑے ہمت کر کے لوگ دوزخ میں پہنچتے ہیں، آرام سے بٹ جاتے ہیں. ساری زندگی تکلیفیں اٹھا اٹھا کر، برائیاں برداشت کر کر کے، دنیا کی تہمت اور اللہ کا عذاب، ہر گناہ پر دنیا میں بھی لعنت برستی ہے، ذلت برستی ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں، اور ساری زندگی پریشان حال رہ کر ان دلدلوں سے گزر کر لوگ دولت میں جاتے ہیں. اور جنت میں جانے کے لیے دیکھ لو راستے کا ساتھ ہی کیسے، دوزخ میں جانے کے لیے پھر ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، حامان اور نمرود کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، کافروں، گبروں، یہودیوں، بدکاروں اور ظالموں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور جنت میں جانے کے لیے نبی اور رسول ہیں خدا کے راستے کے ہمراہی، صحابہ اور اولیاء اللہ ساتھ ہوتے ہیں، اس ان کے ساتھ چلنے والے دار ہیں اور ان کے ساتھ چلنے. بات صرف سمجھنے کی ہے کہ اللہ کریم سمجھ کی توفیق دے دیں، سمجھ کی توفیق دے دیں. ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ یہ جمع تفریق کر لیا کریں شام کو، کہ آج کا دن جو تمام ہوا اس میں کتنے کام میں نے حضور کے ساتھ چل کر کیے اور کون کون سی ٹھوکر لگی اور میں شیطان کے ساتھ چلا گیا. یہ حساب آپ کو دوسرے دن کے لیے محتاط کر دیتے ہیں. دن شروع کرنے سے پہلے رب کریم کا سجدہ کریں، نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں خدایا میں کمزور ہوں اور دنیا میں ہزاروں طوفان ہیں، مجھے سلامتی سے شام تک لے جائیں، پھر ضائع نہیں ہوگا. شام کی دعا تعلیم فرمائی ہے نبی رحمت نے، سوتے وقت اگر عربی کی دعائیں نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعا کر لو کہ خدایا اگر مجھے نیند دینی ہے اطمینان کی دے، موت دینی ہے ایمان پر دے، صبح اٹھانا ہے تو اسلام پر دے دار. اب یہ بات کرنی کوئی مشکل ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ بات کر کے سوتے خدا ذمہ لے لیتا، صبح اٹھتے اللہ کا نام لے، مجھ سے دعا کرو خدایا میں کمزور ہوں، مجھے شیطان پکڑ کر لے جائے گا، میری حفاظت کر، انہوں نے فرماتے ہیں خدا شان کا حفاظت کرتا ہے دماغ سے، برائی سے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے. کتنی سادہ سی، سیدھی سی اور شان سی بات. الحمد للہ مسلمانوں میں نیکی کا جذبہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. ہمیشہ آپ کسی مسلمان کو جسے آپ زیادہ گناہ گار سمجھتے ہیں اس سے بات کر کے دیکھیں تو اسے بھی نیکی پسند ہوگی، برائی سے نفرت ہوگی. یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے نامی میں کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں نیکی کی محبت آ جاتی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، مسلمانوں کا کمال نہیں ہے، یہ برکت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے نامی کی کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے اس برائی اسے پسند نہیں رہتی. ہاں برائی خود کرتا بھی رہے، جب بات کرو تو اسے برائی پسند نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے میں اس سے جان چھڑا. پھر چھڑاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے زور پہ رہنا چاہتا ہے. انسان تو کمزور ہے، زور پہ کب رہے. اس کا حل حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ صبح جیسے آنکھ کھلے تو اللہ کا نام لو اور اللہ سے کہو خدا میں کمزور ہوں، دن طلوع ہو رہا ہے مجھے دنیا میں جینا ہے، خدایا مجھے نبی رحمت کی غلامی کی توفیق عطا کر اور گناہ سے بچا. حضور فرماتے ہیں اللہ سارے دن کی عبادت کرتا، رات سونے سے پہلے پھر اپنی عرضی داخل کر دو، خدایا میں تو سو رہا ہوں تو دو روز سو جاؤں گا خبر ہی نہیں ہوگی، موت آ جائے تو میرا ایمان سلامت رکھنا اور سنو زندگی دے دے، اگر مجھے اٹھانا ہے تو اسلام پر ہی اٹھانا. حضور فرماتے ہیں اللہ کی حفاظت. اب ہم اتنا بھی نہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے. خدا بند کریم نے یہ مہربانی فرمائی پہلے زمین پر کہ اس کے نبی کا شان بہت بلند تھا اور یہ زمین اس قابل نہیں تھی. زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اپنے نبی اور رسول کو رکھتا، تو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بنایا وہاں جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ اللہ نے جنت سے بھیج دیا. جس کے متعلق حضور نے خبر دی ماں بہن بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس زمین کا نہیں ہے، یہ جنت سے رب جلیل نے اتارا ہے اپنے نبی کو یہاں ٹھکانا دینے کے لیے. نبی رحمت کو تو جنت میں بھی رکھ سکتا تھا، عرش پر بھی رکھ سکتا تھا، جہاں چاہتا رکھتا تھا، لیکن یہ اس نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اتنا قریب ہے کہ جنت کو زمین پر اتار دیا، اپنے نبی کو وہاں نہیں لے گیا کہ میرا نبی یہاں رہے اور میرے بندے اس سے رحمت روکتے رہے. اب بھی اگر ہم معروف رہیں تو کوئی شکوے کی گنجائش رہ جاتی ہے. جو لا مکان ہے اسے مکانوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے بیوی ہے، نہ بچے، نہ وہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اسے کوئی احتیاج ہے. سب مکانوں کا مالک وہ ہے اور اسے کسی مکان کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود اپنے نام سے ایک گھر بنا دیا. اسے ضرورت نہیں تھی میرے اور آپ کے لیے کہ یہ میری برکات، میری تجلیات اور میرے انوارات سے سیراب ہوتے رہے. یعنی اپنا گھر بھی زمین پر بنا، اپنے نبی کو بھی قیامت تک کے لیے زمین پر بسا دیا کہ لوگوں آؤ جھولیاں بھر بھر کر لیتے ہیں. اب جناب لوگوں نے کہا جی ہم تو غریب ہیں، تمہارے پاس تو پیسے تھے، تم نے تو کرایہ دیا اور جا کر ہوا ہے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمیں کیا سناتے. تو جس کے پاس پیسے ہوں وہ کبھی زندگی میں ایک بار، دو بار، دس بار. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں اور حج پر نہیں جاتا اسے یہ ثواب نہیں ملتا. لیکن جس کے پاس حج کا خرچ نہیں ہے اور جانا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب بھی وہ مسجد میں آ کر جمعہ پڑھتا ہے میں اسے حج کا اور زیارت کا ثواب دے دوں. مہربانیوں کی تو کوئی حد نہ رہے. وہ برکتیں جو لوگ مکہ مکرمہ میں جا کر بیت اللہ سے حاصل کرتے ہیں, فرمایا غریب کے لیے میں نے اس کے محلے کی مسجد میں رکھ دی. دیکھ لو غریب فائدے میں رہ گیا. ہر جمعہ کو حج کر سکتا اور اگر نہ کرے تو پھر اس کا شکوہ تو نہیں ہے نا, بولا اس کے پاس گرامر کو جواب تو کوئی نہیں ہوگا. فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جو دو رکعت نفل بھی پڑھ لے اشراق کے اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا رہا. رکعتیں دو پڑھتا ہے تو حج بھی اور ایک عمرہ بھی دو کا ثواب دے دیتا ہے. تو پھر بھائی لوٹ مچی ہوئی ہے اگر ہم لیں نہیں تو. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے ہم نے اپنے دن پر شام کو حساب کیا کرے, بات آپ کو بہت فائدہ دے گی. اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.